سنیچر 25 اگست کے سحر بھی ان میں کاشف قمر کا سلام قبول کیجیے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ فلسطینی علاقوں کے لیے $20 کروڑ کی امریکی امداد بند کرنے کا اعلان، مقصد کیا ہے؟
171 فلسطینی مارے گئے ہیں پچھلے 3 مہینے میں، تو یہ بیڈ پریس جو مل رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو اس کے بدلے میں یوں کہیے کہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔
تفصیل سہربین میں عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازیہ گلزار سے خبریں سنیے۔ امریکہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ فلسطینی علاقوں کو دی جانے والی $20 کروڑ کی معاشی امداد کو روکنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری حکم نامے میں کیا گیا۔ رضا حمدانی۔
امریکی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ رقم امریکی مفادات کے مطابق استعمال کی جائے، تاہم انہوں نے تفصیل بتانے سے گریز کیا۔ امریکی انتظامیہ نے حالیہ امداد جون میں منظور ہونے والی ٹیلر فورس ایکٹ نامی قانون کی روح سے معطل کی ہے۔ یہ قانون فلسطینی حکام کو پابند کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرنے والے سزا یافتہ دہشت گردوں کے خاندانوں کو وظیفہ دینا بند کرے۔ اس سے قبل فلسطینی اور اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی خبردار کر چکی ہے کہ امداد روک دینے سے عام شہریوں کی زندگی دو بھر ہو جائے گی۔
پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے صدارتی انتخاب کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 4 ستمبر کو طلب کر لیا ہے۔ نئے صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ 4 ستمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی۔ ادھر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت مری میں ہونے والے کل جماعتی اپوزیشن اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے احسن اقبال نے بتایا کہ تمام جماعتوں نے مشترکہ امیدوار لانے پر اتفاق کیا ہے۔
اجلاس میں قابل عمل تجاویز زیر غور آئیں جن پر پیپلز پارٹی کے وفد نے اپنی قیادت کو اعتماد میں لینے کے لیے رات تک کا وقت لیا ہے، اور دیگر جماعتوں نے قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ تمام اتحاد میں شامل جماعتوں کی مشاورت سے کل باضابطہ طور پہ الائنس کے صدارتی امیدوار کا اعلان کر دیں۔
پاکستان تحریک انصاف صدر کے عہدے کے لیے عارف علوی کو پہلے ہی نامزد کر چکی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ عارف علوی کے انتخاب کے لیے ان کے پاس مطلوبہ اکثریت موجود ہے۔ افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں ایک خودکش حملے کے دوران 2 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ صبار احمد۔
حکام کے مطابق ایک بمبار نے الیکشن کمیشن کے قریب خود کو اس وقت دھماکے سے اڑا لیا جب درجنوں مظاہرین وہاں جمع تھے۔ یہ افراد اس پارلیمانی امیدوار کی حمایت میں جمع تھے جنہیں غیر قانونی مسلح گروپ کے ساتھ وابستگی کے شبے میں نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ ابھی تک کسی گروپ یا تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ جلال آباد شہر پرتشدد کارروائیوں کی زد میں رہا ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران ہونے والے زیادہ تر حملے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے کیے گئے۔
پاکستان کے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ ریلوے کے 3 سینئر افسروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ریلوے کے نظام میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے ملازمین کی اپ گریڈیشن کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔
تمام ٹرینوں پہ وائی فائی اور موبائل ٹریکر سسٹم 25 ستمبر تک سے شروع ہو جائے گا۔ ایک شخص اپنے باپ کا چیک کر سکتا ہے فون پہ کہ اس کی ٹرین کہاں پہنچی ہے۔ 2 نئی ٹرینیں چلانے کا اعلان کر رہے ہیں، راول پنڈی کندیاں میاں والی اور کندیاں میاں والی راول پنڈی۔ ایک ٹرین چلے گی 15 ستمبر سے، دوسری ٹرین چلے گی شام 8 بجے 15 ستمبر سے پنڈی لاہور اور لاہور پنڈی۔
بنگلہ دیش میں میانمار سے نقل مکانی کر کے آنے والے روہنگیا مسلمان آج ملک بدری کا 1 سال مکمل ہونے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ نازش فیض۔
مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں جن پر تحریر میں اقوام متحدہ سے انصاف کی اپیل کی گئی ہے۔ گزشتہ سال 25 اگست کو روہنگیا مسلمانوں نے مبینہ طور پر میانمار میں پولیس چوکیوں پر حملہ کیا تھا۔ جواب میں برما کی فوج کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں کے گاؤں پر حملہ کیا گیا، جس کے بعد قریب 7 لاکھ روہنگیا مسلمان پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش پہنچے تھے۔ دوسری جانب میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی کو عالمی سطح پر سخت تنقید کا سامنا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں۔
پرو میں پناہ گزینوں کے داخلے کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ عبید ملک کی زبانی۔
پیرو میں وینزویلا کے پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کو سرحد پار کرنے سے روکنے کے لیے نیا پاسپورٹ لازمی قرار دے دیا ہے۔ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے سرحد پر قائم بعض چوکیوں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ پیرو کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ نئے پاسپورٹ سے بزرگ، بچے اور حاملہ خواتین بریو زما ہوں گی۔ وینزویلا کے دسیوں ہزار ملک میں معاشی بحران کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں پناہ کے متلاشی ہیں۔ جنوبی امریکی ممالک خطے کی تاریخ کے سب سے بڑے پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سیربین آپ بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے کہ روہنگیا مسلمان اپنے خلاف میانمار میں فوجی آپریشن کے ایک برس پورا ہونے پر کس طرح احتجاج کر رہے ہیں، لیکن پہلے ذکر فلسطین کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ کو دی جانے والی $20 کروڑ کی معاشی امداد کہیں اور دی جائے۔ وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ فیصلہ یہ بات یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ امریکی رقم امریکی مفادات کے مطابق ہی استعمال کی جائے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے پہلے ہی فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کو دی جانے والی $6.5 کروڑ کی امدادی رقم روک دی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حکم نامہ جاری کر کے امریکہ کی جانب سے فلسطینیوں کو دی جانے والی $20 کروڑ کی معاشی امداد معطل کر دی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ یہ یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ رقم امریکی مفادات کے مطابق استعمال کی جائے، اور اس سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی کانگریس کو مطلع کر دیا ہے۔ یہ امداد جون ماہ میں منظور ہونے والے ٹیلر فورس قانون کے تحت معطل کی گئی ہے۔ اس قانون کے تحت فلسطینی انتظامیہ پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کارروائیوں میں ملوث فلسطینیوں کے خاندانوں کو وظیفے پر روک لگائی جائے۔ امداد کو روکنے کے سلسلے میں امریکہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو دی جانے والی یہ امدادی رقم اب دوسرے ترجیحی منصوبوں پر خرچ کی جائے گی، لیکن ان ترجیحی منصوبوں کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں دی گئی ہیں۔ ادھر فلسطینی رہنماؤں نے امریکہ کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ امریکہ میں فلسطینی سفیر حسام زملوت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ فلسطین میں امریکہ کے کئی دہائی پرانے ویژن اور مصالحت کی روایت کو مسمار کر رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مسائل کے دو ریاست والے حل کو چھوڑ کر نیتن یاہو کے امن مخالف ایجنڈے کو پوری طرح اپنا چکا ہے۔ فلسطینی تنظیم پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن یعنی پی ایل او کے سینئر رکن حنان اشراوی نے بھی اس امریکی فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی انتظامیہ نے امداد روک کر گھٹیا بلیک میل کو سیاسی اوزار کی طرح استعمال کیا ہے۔ حنان اشراوی نے کہا کہ فلسطینی لوگ اور فلسطینی قیادت امریکہ کے ان ہتھکنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور یہ کہ فلسطینیوں کے حقوق فروخت نہیں کیے جائیں گے۔ امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ اراکین نے بھی ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے پر تنقید کی ہے۔ امداد روکے جانے کے فیصلے کے بعد سینئر سینیٹر پیٹرک لیہی نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے 18 مہینوں کے اپنے اقتدار میں اب تک اسرائیل اور فلسطینیوں کے مسئلے پر کوئی واضح پالیسی کا اعلان نہیں کیا ہے۔ سینیٹر لیہی نے کہا کہ غزہ میں عام لوگوں کو حماس کے غلبے اور اسرائیل کے محاصرے کے سبب شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور امداد روکنے کے اس فیصلے کا فلسطینی لوگوں پر براہ راست اثر پڑے گا۔ غزہ میں قریب 18 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور کئی برسوں سے اسرائیل اور مصر نے غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ امریکہ سے ملنے والی یہ امداد غرب اردن اور غزہ میں فلسطینیوں کے لیے صحت، تعلیم جیسے شعبوں کے ساتھ ساتھ ان کے اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات بہتر کرنے میں بھی استعمال کی جاتی تھی۔ فلسطینیوں کے لیے امریکہ کی امداد روکنے کے اس تازہ فیصلے سے قبل ٹرمپ انتظامیہ نے اس سال جنوری میں اقوام متحدہ کو فلسطینیوں کی مدد کے لیے دی جانے والی 6.5 کروڑ ڈالر کی امداد بھی روک دی تھی۔ اقوام متحدہ اور فلسطینیوں نے پہلے ہی اس سلسلے میں خبردار کر دیا تھا کہ امداد روکے جانے کی صورت میں عام فلسطینی شہریوں کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے کے بعد سے امریکہ اور فلسطینیوں کے درمیان روابط میں کشیدگی آئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازعات میں اسرائیل کی تقریباً سبھی معاملات میں برملا حمایت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ فلسطینیوں سے یہ مطالبہ بھی کرتا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات شروع کریں۔ امریکہ اور فلسطینیوں کے درمیان اس وقت حالات مزید کشیدہ ہو گئے جب پچھلے سال دسمبر ماہ میں صدر ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد فلسطینی انتظامیہ نے یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ثالثی کے کردار کا اہل نہیں رہا۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
غزہ اور غرب اردن کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد عالمی اداروں اور دوسرے ملکوں کی امداد پر انحصار کرتی ہے۔ ایسے میں امریکہ کی طرف سے اس امداد کے خاتمے کا فوری اثر کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میں نے امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی میں مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی اور پہلے یہی جاننا چاہا کہ اس امریکی فیصلے کا فلسطینیوں پر کیا فوری اثر ہوگا۔
اس بار جو ایڈ انہوں نے کاٹی ہے وہ ویسٹ بینک اور غزہ میں جو یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کو کاٹی ہے اور اس کو ری ڈائریکٹ کر دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہائی پرائیورٹی ایریاز میں اس کو خرچ کریں گے۔ اس کا اثر نہ صرف وہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کی مطلب بینیفٹ جو ملتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور کافی ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گا ویسٹ بینک اور غزہ میں، اور خاص طور سے غزہ میں جہاں پر ان امپلائمنٹ تقریباً 50% سے زیادہ ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، وہاں پہ اب اور ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہوگی اور جو بینیفٹس تھے وہ اس پروجیکٹ سے، بعض پروجیکٹس ایسے ہیں جو اسکول چلاتے ہیں لڑکیوں کے لیے، بعض ایسے پروجیکٹس ہیں جو لا اینڈ آرڈر کا ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، بعض جگہ تو سمپل چیزیں ہائیجین کی چیزیں پہنچا دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔
اور فلسطینیوں کے پاس اس کا کوئی متبادل ہے کہ جو کمی یہاں سے ہوگی وہ اس کو کسی دوسرے ذریعے سے پورا کر لیں؟
امریکہ تقریباً 750 ملین ڈالرز فلسطینیوں کو دیتا ہے سالانہ جنوری 2018 میں 300 ملین کی، اب یہ 200 ملین کی ایڈ انہوں نے بند کر دی۔ تو یہ ایک قسم سے ٹرمپ دباؤ ڈال رہے ہیں فلسطینیوں پہ۔ جیروسلم کی ایمبیسی کو جب امریکہ کی ایمبیسی کو جب انہوں نے جیروسلم میں موو کیا تھا تو امریکہ کے خلاف فلسطینیوں نے کافی بیانات دیے اور کہہ دیا کہ اب ظاہر ہو چکا ہے کہ امریکہ از
ناٹ، یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ دباؤ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں ان کے بیان میں بھی ہے کہ یہ بات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے امداد بند کی جا رہی ہے کہ وہ امریکی مفادات کے مطابق ہی استعمال ہو۔ تو کیا ٹرمپ کی دباؤ ڈالنے کی یا مجبور کرنے کی فلسطینیوں کو کہ وہ امریکی بس مطالبات مان لیں، اس کا کوئی اثر بھی ہو رہا ہے؟
پچھلے امریکن پریسیڈنٹس کے لیے وہ 500 ملین ڈالر فلسطینیوں کو دے دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ پریسیڈنٹ تو مطلب پیسے پر، ٹریڈ پر بہت ہی زیادہ فوکسڈ ہے۔ جیریڈ کشنر نے پچھلے مہینے جارڈن میں جا کر جارڈن میں بہت دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ فلسطینیوں کا جو ریفیوجی سٹیٹس ہے وہ ختم کر دیں، کہ یہ 3 جنریشن سے فلسطینی جارڈن میں رہ رہے ہیں، تو کشنر وہ بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بعض چیزیں ایسے ہیں جو ایڈ کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دباؤ تو ضرور ڈال رہے ہیں فلسطینیوں پہ، خاص طور سے جب وہ جو غزہ کی بارڈر کے پاس جو پچھلے مہینوں سے پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور تقریباً 171 فلسطینی مارے گئے ہیں پچھلے 3 مہینے میں، تو یہ بیڈ پریس جو مل رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو اس کے بدلے میں یوں کہیے کہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں
پہلے۔ لیکن کیا فلسطینی قیادت اس دباؤ کو قبول بھی کر رہی ہے، امریکی مطالبات کو قبول کر رہی ہے؟
دباؤ قبول نہیں کرتی ہے تو بس ان کے لوگ اور سفر ہوں گے اور مصیبتیں ہوں گی اور چلتے رہیں گے، اور یہ جو پولیٹیکل باؤنڈریز نیشنلزم کے لیے، اور دوسری طرف آپ مسلم دنیا کو دیکھ لیں، پچھلے 2 ہفتے پہلے قطر کے پاس 15 بلین ڈالر تھے ترکی کو بچانے کے لیے، کیا اتنے سارے آئل رچ ملک میں سے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس 500 ملین ہے فلسطینیوں کے خاطر؟ مطلب دوسرے ملک بھی تو ہیں دنیا میں, مطلب امریکہ سے ہی آپ پیسے لیتے رہے ہیں.
ویسے مسلم 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 دنیا کی قیادت کے علاوہ خود فلسطینی مستقبل کی کچھ پیش بندی, کوئی نئی راہ اپنے لیے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
عرب ملکوں میں ایک قسم سے فلسطینین فٹیگ ہو چکا ہے, یعنی وہ تنگ آ چکے ہیں یہ فلسطینین مسئلے کی وجہ سے, کیونکہ ان کے دوسرے مسائل بڑے ہوتے جا رہے ہیں. سعودی عربیہ کو اب ایران کی فکر لگی ہوئی ہے, ایجپٹ کو خود اپنی انٹرنل سیکیورٹی کی فکر لگی ہوئی ہے, سیریا اور عراق کولیپس ہو چکے ہیں, یمن میں دیکھیں آپ تقریباً یمن کی صورتحال فلسطین سے بری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ فلسطینیوں نے بھی وہ بھی چیزیں نہیں کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے, کہ ابھی تک یونیفائڈ گورنمنٹ وہاں پہ اسٹیبلش نہیں ہے. غازہ میں ایک الگ ملک چل رہا ہے, ویسٹ بینک میں الگ ملک چل رہا ہے.
مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان. اقوام متحدہ کے ایک سینئر اہلکار نے یمن میں سعودی قیادت میں کیے جانے والے دو مزید فضائی حملوں کی مذمت کی ہے, جس میں کم سے کم 22 بچے ہلاک ہوئے ہیں. ہنگامی انسانی امداد کے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ مارک لوکوک نے اپنے بیان میں اس بات کی بھی تصدیق کی کہ تازہ حملوں کا ہدف بننے والے ساحلی شہر حدیدہ کے آس پاس جاری جنگ سے بچ کر بھاگ رہے تھے. یہاں لندن میں مقیم محمد اصغر کا تعلق یمن سے ہی ہے اور وہ دوسری کئی زبانوں کے ساتھ اردو بھی روانی سے بولتے ہیں. محمد اصغر یمن کے لوگوں کو درپیش مشکل صورتحال میں مدد دینے کے لیے ایک امدادی تنظیم بھی چلا رہے ہیں. میں نے محمد اصغر سے پوچھا کہ یمن کے موجودہ مصائب کا ذمہ دار کسے قرار دیا جائے, حوثی باغیوں کو یا سعودی قیادت میں یمن میں فوجی کارروائی کرنے والے کثیر الملکی اتحاد کو؟
صحیح بتاؤ تو یہ ذمہ داری تو دونوں سائڈ کی ہم بلیم کر سکتے ہیں, دونوں سائڈ کو, لیکن زیادہ طور پہ ذمہ داری ہے یو ایس اور یہ اس ملک کی. میرے خیال میں کافی انکریج کرتے سعودی عربیہ کو ویپنز دے کے.
اچھا یہ تازہ حملے جو ہوئے ہیں, 26 بچے اس میں ہلاک ہوئے, کچھ دنوں پہلے ایک اور حملے میں 40 بچے ہلاک ہوئے تھے. تازہ ترین حملہ حدیدہ کے قریب درہمی کے علاقے میں ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کیسے علاقے کو کیسا ہے اور کیوں اتحادی افواج وہاں حملے کر رہی ہیں؟
میں وہ علاقہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. وہاں مینا ہے, مینا یعنی کہ پورٹ ہے, حدیدہ پورٹ. یہ لوگ کو یہ چاہے کہ وہاں ایڈ نہ آئے, اس لیے وہاں جنگ زیادہ ہو رہا ہے ابھی, عدن میں نہیں لیکن حدیدہ میں. اور حدیدہ کے لوگ ویسے بھی پہلے سے بہت غریب ہے, تو ہماری جو ٹیم ہے وہاں ثنا بیس چیریٹی ہے ہماری, اس کا نام ہے انا الوطن آرگنائزیشن ہے. وہ ہم کافی کوشش کرتے کہ ہماری ٹیم وہاں پہنچ کے وہ جتنے اتامہ یعنی آرفنس کو ہیلپ کرتے ہیں اور ویڈوز کو ہیلپ کرتے ہیں. ہم بہت کوشش ہماری ہو رہی ہے یہاں سے, لیکن بہت مشکل کام ہے.
اچھا اس وقت وہاں پہ جو آبادی ہے حدیدہ کے آس پاس وہ کس طرح کی ہے؟ حوثیوں کے حامی ہیں یا آپ اگر ان کو مذہبی انداز میں دیکھنا چاہیں تو سنی ہیں یا شیعہ ہیں, کون لوگ ہیں یہ؟
مطلب میں دیکھو یمن سے ہوں اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں شیعہ سنی ہوں. میں یہاں آیا تبھی مجھے کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ شاید تم شیعہ ہو. میرے خیال میں ابھی جو دیکھتا ہوں تو شاید یہ لوگ سنی ہو گئے, لیکن یہ سنی شیعہ کا جھگڑا ہے ہی نہیں. ہمارے یمن میں اگر کسی کو پوچھا جائے گا نا تو یہ ہمارا سنی شیعہ کا پرابلم ہے ہی نہیں.
اچھا تو اس وقت وہاں یمن میں صورتحال ہے کیا, کنٹرول کس کا ہے زمین پر؟
اچھا صنعاء جو ہے اینڈ دی آؤٹسکرٹس آف صنعاء وہ تو ہوتی کنٹرول ہے. تائز جیسے اندر میجر سٹی ہے, وہ بارڈر ہوتا ہے ہمارے ساؤتھ یمن کے ساتھ, ایڈن کے ساتھ جہاں سے میں آتا ہوں, تو وہاں کافی جنگ ہو رہا ہے اور وہ میرے خیال میں ہوتی کو وہاں سے ہٹا دیا ہے. اور جو حدیدہ پورٹ ہے وہاں بھی وہی ہو رہا ہے, ہوتی پہنچ گئے وہاں اور سعودیہ دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم فرام دیئر.
اچھا آپ نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات وغیرہ ظاہر وہاں پر جنگ کی ساری قیادت کر رہے ہیں اور مغرب ان کو ان کی مدد کر رہا ہے, ان کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اب کیا عام یمنی باقی دنیا سے ان کو کیا شکوہ ہے کہ ان کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے؟
جو یمنی وہاں رہتے ہیں نا ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کہ دنیا کیا کر رہی ہے ان لوگوں کے لیے. میرے ریلیٹیوز ہے عدن میں ہے, وچ از ساؤتھ یمن جو تھا, اور نارتھ صنعاء میں بھی میرے ریلیٹیوز ہیں اور ہماری ٹیم بھی وہاں ہے جو چیریٹی ہے, اور دے دے ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ ریئلی دے وہ بس چلاتے کہ ہم میں نہ کہربا یعنی کہ الیکٹریسٹی نہیں ہے, ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, اور سیم پرابلم نارتھ اور ساؤتھ میں. یہ لوگ کو پتہ نہیں کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے. ابھی ہمارے جو عدن کی حالت آپ دیکھیں گے تو یو نو اٹس پینفل کہ دیر از نو گورنمنٹ دیر. ہادی تو بیٹھا ہوا ہے وہاں سعودیہ میں آرام سے, لیکن ہمارے لوگ وہاں مر رہے ہیں. When I say ہمارے لوگ, I don't mean southerners or northerners, they are ہمارے لوگ, people from Yemen, full stop.
چلیے, اچھا آپ ویسے یمن میں امدادی کام بھی کر رہے ہیں, ایسے امدادی کاموں سے یمنیوں کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟
میں جو کام کرتا ہوں اس ڈروپ ان دا اوشن, یو نو یہ جیسے ہم اریڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ملیریا, تو کتنے مچھر کو ماریں گے آپ؟ یہ روٹ پرابلم ہے ملیریا. یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دی سوامپس, جہاں ملیریا کے ایگ فرٹائل ہوتے, یہ نکالنا چاہے. ورنہ ہم تو مارتے رہیں گے مچھر کو, وہ زیادہ آتے رہیں گے. تو یہ پرابلم ہے یمن کا بھی کہ روٹ پرابلم, وہ وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دا روٹ پرابلم. ہم دوائی بھیج نہیں سکتے, ہم کپڑے نہیں بھیج سکتے, کچھ بھیج نہیں سکتے, کیونکہ دو پورٹ جو جہاں سے مال جیسے سیریا میں تو لینڈ سے ترکی سے چلے جاتا ہے, ہمارے یمن کا پورا بلوکیج ہے, اور یہ سعودیہ ہمیں پورے یمن کو پنش کرتا ہے. تو یہ روٹ پرابلم ہے کہ دس پیپل ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک اینڈ سالو دس پرابلم, ادروائز یو نو.
تو کیا آپ کو کوئی آثار دکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے کچھ عام یمنیوں کے نقطۂ نظر سے بھی کچھ بات چیت کر کے کچھ صورتحال بہتر کر سکتے ہیں؟
ہم تو جیسے عربی میں اور پاکستان میں بھی ایسی کہتے ہیں انشاءاللہ, ہم انشاءاللہ کی ہم انشاءاللہ کہہ کے ابھی تھک گئے, بس انشاءاللہ خلاص, ویل سی واٹ ول ہیپن, یو نو وی آر ہوپنگ کہ یو نو ون ڈے دے ول سٹ ڈاؤن. وی آر بوتھ نارتھنرس اینڈ سدرنرس, ہم کہتے کہ یار یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ ہمارے یمن کے لوگ مرتے اس میں پولیٹکس میں. یہ کہتا کہ لیکن ایران ہیلپ کرتا ہے تم لوگ کو, شیعہ کو, تو کہتا کہ ہاں تو پھر تم لوگ کو سعودیہ ہیلپ کرتی ہے. تو یہ کہہ کے ابھی لوگ تنگ ہو گئے کہ سب کے لوگ مر رہے ہیں اس میں, تو دے ہیو اسٹاپ سیئنگ دے کہ پلیز ہمیں چھوڑو, وی آر یمن از جسٹ لیو اس الون. لیکن آئی کانٹ سی دس ہیپننگ کمنگ ٹو این اینڈ, یہ ختم نہیں ہوگی وہ میرے خیال میں, یہ دس پروکسی وار از گوئنگ ٹو کیری آن ان یمن.
یمنی شہری اصغر علی, غلطی سے ان کا نام محمد اصغر بتانے پر ہماری معذرت قبول کیجیے. میانمار میں ایک برس پہلے فوجی آپریشن کے بعد نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش پہنچنے والے روہنگیا پناہ گزین مسلمان آج ایک سال مکمل ہونے پر احتجاج کر رہے ہیں. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں جن پر اقوام متحدہ سے انصاف کی اپیل کی گئی ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازش فیض.
یہ آوازیں ان روہنگیا مسلم پناہ گزینوں کی ہیں جو بنگلہ دیش میں قائم کیے جانے والے کیمپس کے قریب مظاہرے کر رہے ہیں. مظاہرے میں شامل بہت سے افراد اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے. احتجاج میں شامل ایک خاتون نے بتایا کہ وہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس دن کو یاد کر سکیں جب ان کو زبردستی ان کے گھروں اور ان کے ملک میانمار سے نکالا گیا.
ہم یہاں گزشتہ سال 25 اگست کی یاد میں جمع ہوئے ہیں. برما کی حکومت نے ہم پر مختلف مظالم کیے تھے. انہوں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا, ہماری عورتوں کے ساتھ زیادتی کی, بچے اسکول نہیں جا سکے, تمام گھروں کو جلا دیا. اور ان تمام مظالم کے بعد ہم نے 27 تاریخ کو میانمار کو چھوڑ دیا تھا. لہٰذا ہم یہاں آج احتجاج کر رہے ہیں کہ 365 دن گزرنے کے باوجود ہمیں انصاف نہیں ملا.
دوسری جانب جنوب مشرقی ایشیا کے 130 پارلیمانی ارکان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ میانمار کو روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے جرائم کی بین الاقوامی عدالت میں لے جایا جائے. یہ مطالبہ میانمار سے بنگلہ دیش آنے والے پناہ گزینوں کو ایک سال مکمل ہونے کے بعد کیا گیا ہے. بچوں کے حقوق کے ادارے سیف دی چلڈرن کے ترجمان مارک کے نے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کے حالات میں بہتری لانے کی ضرورت ہے.
It's really important that there is more land given
یہ بہت ضروری ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کو اپنی زمینیں دی جائیں۔ ان کیمپس میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہ زمینیں ایسے علاقوں میں ہونی چاہیے جہاں لوگوں کو نقل و حرکت کی آزادی ہو، جہاں ان کو سہولیات میسر ہوں، اور جہاں حقیقی طور پر ان کے لیے مکمل زندگی اور مستقبل ہو۔
خیال رہے میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی کو عالمی سطح پر سخت تنقید کا سامنا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں، جس کے بعد وہ کچھ روز قبل کہہ چکی ہیں کہ ان کی حکومت روہنگیا مسلمانوں کی محفوظ اور باوقار انداز میں واپسی کی خواہش مند ہے۔ واضح رہے کہ میانمار میں گزشتہ سال 25 اگست کو روہنگیا مسلمانوں نے مبینہ طور پر پولیس چوکیوں پر حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں میانمار کی فوج نے روہنگیا مسلمانوں کے گاؤں پر حملہ کیا۔ اس کے بعد میانمار کی فوج اور روہنگیا مسلمانوں میں جھڑپوں کا آغاز ہوا تھا، جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے تھے۔ روہنگیا مسلمان پرتشدد کاروائیوں سے بچنے کے لیے بنگلہ دیش میں پناہ حاصل کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ بنگلہ دیش میں پناہ حاصل کرنے کے لیے آنے والے روہنگیا مسلمانوں کی تعداد 7 لاکھ کے قریب ہے۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا نازش فیض نے۔ آپ تازہ ترین خبروں کے لیے bbcurdu.com پر دن کے جس حصے میں اور دنیا کے جس حصے میں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں۔ سیربین بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
کھیلوں کا احوال عبید ملک کے ساتھ۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اعلان کیا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کی ٹرافی اسی سال 3 اکتوبر کو پاکستان کے شہر لاہور پہنچے گی۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2019 30 مئی سے 15 جولائی تک انگلینڈ اور ویلز میں کھیلا جائے گا۔ انڈونیشیا میں جاری 18ویں ایشین گیمز میں آج پاکستان کی 19 سالہ نرگس نے 68 کلوگرام سے زائد وزن کی کیٹیگری کے مقابلوں میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ ایشین گیمز میں پاکستان کا یہ دوسرا کانسی کا تمغہ ہے۔ نرگس نے نیپال کی کارکی ریتا کو 3-1 سے شکست دی۔ ایشین گیمز میں ہی قزاقستان نے ریپبلک آف کوریا کو مردوں کے واٹر پولو کے میچ میں 9 کے مقابلے میں 16 گول سے شکست دے دی۔ آج ہی کھیلے جانے والے ایک اور واٹر پولو کے میچ میں ایران نے سنگاپور کو 5 کے مقابلے میں 11 گول سے شکست دی۔ اسی ایونٹ میں انڈونیشیا کے محمد سجاترا دیوی پترا نے اپنے ملک کے لیے 10 میٹر رننگ ٹارگٹ شوٹنگ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ جبکہ مینز بیچ والی بال کے مقابلوں میں بھی انڈونیشیا نے عمان کو شکست دے دی ہے اور سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ انڈونیشیا نے عمان کو 16 کے مقابلے میں 21 پوائنٹ سے شکست دی۔ جاپان کے ہوریتو نے ایشین گیمز میں میراتھن ریس کے ایونٹ میں اپنے ملک کے لیے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس ایونٹ میں 13 ممالک کے 21 ایتھلیٹس نے حصہ لیا اور انہیں گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے 42 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا، جو جاپان کے ہوریتو نے 2 گھنٹے 18 منٹ اور 22 سیکنڈ میں طے کیا۔ آج ہی ایشین گیمز میں مردوں کی ٹینس ڈبلز کا فائنل میچ انڈیا اور قازقستان کے درمیان کھیلا گیا، جس میں انڈیا کے روہن بوپنا اور دیوج شرن نے کامیابی حاصل کی۔ انڈیا نے قازقستان کو 52 منٹ کے میچ میں 6-3 اور 6-4 سے شکست دے کر گولڈ میڈل جیتا۔ ابھی تک ایشین گیمز میں میڈل ٹیبل پر چین 71 سونے، 49 چاندی اور 29 کانسی، جبکہ مجموعی طور پر 149 تمغوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔
سیربین بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پہلی بار ایک خاتون چیف جسٹس حلف اٹھانے والی ہیں، جبکہ ہم آپ کو آج ہفتے وار سلسلے دوسرا پہلو اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی سیربین میں آگے چل کر سنوائیں گے۔ سیربین کے اس نصف حصے کے اختتام پر اہم عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے۔
امریکہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ فلسطینی علاقوں کو دی جانے والی 20 کروڑ ڈالرز کی معاشی امداد کو روکنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ رقم امریکی مفادات کے مطابق استعمال کی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ صدارتی انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ صدارتی امیدوار لانے پر اتفاق کیا ہے۔ افغانستان میں ایک خودکش حملے کے دوران 2 افراد ہلاک اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں میانمار سے نقل مکانی کر کے آنے والے روہنگیا مسلمانوں کا احتجاج میں اقوام متحدہ سے انصاف کا مطالبہ۔ یورپی یونین نے امریکی پابندیوں اور 2015 کے ایٹمی معاہدے کے خاتمے کے منفی اثرات سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے ایران کو 18 ملین یوروز کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے، جس پر امریکہ نے تنقید کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شکریہ نازیہ گلزار۔ سربینا بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں مسلم لیگ نواز کا کہنا ہے کہ صدارتی انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ صدارتی امیدوار لانے پر اتفاق کیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے موجودہ صدر مملکت ممنون حسین کے عہدے کی میعاد 8 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے، جبکہ ملک کے نئے صدر کے لیے 4 ستمبر کو انتخاب ہوگا۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈاکٹر عارف الوی کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن کو صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے، لیکن مسلم لیگ نواز کو اعتزاز احسن کے نام پر تحفظات ہیں۔ آج مری میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے اجلاس کے بعد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے کہا کہ اجلاس میں مشترکہ صدارتی امیدوار لانے کے حوالے سے قابل عمل تجاویز زیر غور آئی ہیں، جن پر پیپلز پارٹی کے وفد نے اپنی لیڈرشپ سے مشورے کے لیے رات کا وقت مانگا ہے، اور کل قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صدارتی امیدوار کے نام کا اعلان کر دیں گے۔ اس کی مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی ہائی کورٹ کی سینئر جج مسز جسٹس طاہرہ صفدر 1 ستمبر کو ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گی۔ وہ نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان میں اعلی عدلیہ کی تاریخ میں پہلی خاتون چیف جسٹس ہوں گی۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
جسٹس طاہرہ صفدر اس وقت ہائی کورٹ کی سینئر جج کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی حیثیت سے ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن 10 اگست کو جاری کیا گیا تھا۔ جسٹس طاہرہ صفدر 5 اکتوبر سن 1957 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئیں۔ وہ بلوچستان کے ممتاز قانوندان سید امتیاز حسین باقری انفی مروم کی صاحبزادی ہیں۔ جسٹس طاہرہ صفدر نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی۔ گریجویشن گورنمنٹ گرلز کالج کوئٹہ سے کرنے کے بعد یونیورسٹی آف بلوچستان سے اردو میں ایم اے کیا۔ انہوں نے سن 1980 میں یونیورسٹی لا کالج کوئٹہ سے ایل ایل بی کیا۔ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ اپریل سن 1982 میں سول جج مقرر ہوئیں۔ مارچ سن 1996 میں ان کی ترقی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی حیثیت سے ہوئی۔ جسٹس طاہرہ صفدر سن 2009 میں بلوچستان ہائی کورٹ کی جج مقرر ہوئیں۔ موجودہ چیف جسٹس محمد نور مسکانزئی کی ریٹائرمنٹ کے باعث جسٹس طاہرہ صفدر 1 ستمبر کو بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی حیثیت سے الف لیں گی۔ وہ نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہوں گی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حالات آج دوسرے روز بھی کشیدہ رہے، جہاں مظاہرین نے میران شاہ بازار میں دھرنا دیا ہوا ہے اور حکومت سے ان کا مطالبہ ہے کہ گزشتہ روز عام لوگوں پر فائرنگ کرنے والے فوجی افسران کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ گزشتہ روز احتجاج کرنے والے مظاہرین پر فائرنگ کی گئی تھی، جس میں مقامی لوگوں کے مطابق 2 لوگ ہلاک اور کم سے کم 6 زخمی ہوئے تھے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
یہ دھرنا میران شاہ بازار میں ہسپتال کے سامنے دیا گیا ہے، جہاں عینی شاہدین کے مطابق بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اس دھرنے کے لیے مختلف علاقوں جیسے جنوبی وزیرستان، باجوڑ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے لوگ پہنچے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ کل فائرنگ کے واقعے کے بعد لوگ مشتعل ہو گئے تھے اور بھرپور احتجاج کیا تھا، اور آج صبح سے دھرنا جاری ہے۔ شمالی وزیرستان سے 9 منتخب رکن قومی اسمبلی اور پختون تحفظ موومنٹ کے رہنما محسن داوڑ ایڈوکیٹ اس دھرنے میں موجود تھے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والے مقامی افراد پر فائرنگ کی گئی ہے، جس کے خلاف یہ دھرنا دیا گیا ہے۔
ان واقعات کے خلاف جو پچھلے کچھ عرصے سے ان کے علاقوں میں ہو رہے ہیں. وہاں پر کوئی آئی ڈی بلاسٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پورے علاقے کو ان اس کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان پر تشدد کیا جاتا ہے. چادر اور چادر والی کی مالک پامالی کی جاتی ہے اور گھروں کے اندر گھس کر لوگوں کو مارا جاتا ہے. تو اس سارے ماحول سے تنگ آ کر لوگوں نے احتجاج کا اعلان کیا اور وہ جب ایک پرامن احتجاج لے کر عید کے دن پر بین پر کرفیو نافذ کی گئی تھی. تو جب ان تمام احتجاج کو لے کر وہ جا رہے تھے اور احتجاج کر رہے تھے تو ان پر لوگوں نے گولیاں برسائی, پاک فوج کے سپاہیوں نے ان پر گولیاں برسائی, جس کے نتیجے میں کل ایک تو موقع پر ہی ایک ہمارا ساتھی شہید ہو گیا تھا, ساتھ اس میں زخمی ہے اور جو دوسرا شدید زخمی تھا وہ بھی اب ہمیں اطلاع ملی کہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ان تمام مظالم کی وجہ سے ہم نے اس دھرنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ احتجاجی دھرنا میران شاہ اسپتال کے سامنے جاری ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان افسران کا کورٹ مارشل نہیں کیا جاتا جو اس واقعے میں ملوث.
گزشتہ روز میران شاہ سے چند کلومیٹر دور مغرب میں ہمزونی گاؤں کے افراد غیر قانونی گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور جب مظاہرین سیکیورٹی فورسز کی چوکی کے قریب پہنچے تو وہاں فائرنگ کی گئی. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے مظاہرین پر فائرنگ کی ہے جس میں اب تک دو افراد ہلاک اور چھ زخمی ہو چکے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے مقامی لوگوں نے بتایا کہ مظاہرین نے ایک 11 رکنی کمیٹی قائم کی ہے جو انتظامیہ اور دیگر حکام سے مذاکرات کر رہے ہیں. یہ احتجاج علاقے میں دھماکوں کے بعد کی جانے والی گرفتاریوں کے خلاف کیا جا رہا تھا. مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں چند روز پہلے ایک دھماکے کے بعد سرچ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے مختلف لوگوں کو گرفتار کیا تھا. اس علاقے میں کچھ عرصہ پہلے بھی گرفتاریاں کی گئی تھیں جس پر مقامی لوگوں نے احتجاج کیا تھا جب شدت پسندوں کے حملے میں ایک فوجی افسر ہلاک ہو گئے تھے. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عزم جون سال 2014 میں شروع کیا گیا تھا جس میں کوئی 1,000,000 سے زیادہ لوگوں نے نقل مکانی کی تھی. اکثر متاثرین اپنے علاقوں کو واپس جا چکے ہیں لیکن اب بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں متاثرین کی واپسی نہیں ہو سکی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
ایران میں جاسوسی کے الزام میں سزا پانے والی برطانوی شہری نازنین زغاری کو حکام کی جانب سے عید پر ملنے والا 3 روزہ پیرول آج ختم ہو گیا اور ابھی تک ان کے معاملے پر ایران اور برطانیہ کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے کوئی آثار نہیں ہے. میں نے سرکاری ادارے ریڈیو تہران سے وابستہ زہرا زیدی سے پوچھا کہ کیا نازنین زغاری کے معاملے میں کسی مزید نرمی کا کوئی اعلان ہوا ہے؟
دیکھیے, عام طور پر یہ تو اس کی قیدی کے جنگ جو بھی قید میں ہوتا ہے, جیل میں ہوتا ہے, اس کے جو رویے اور اس سب کو دیکھ کے ہی جو ججز ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر ان کے وکیل نے کچھ ایسی چیزیں پیش کی ہیں تو شاید ہو بھی جائے, لیکن یہ کہ ابھی تو ایسی کوئی یہاں پہ خبر تو نہیں.
عام طور سے اس طرح کے جو پیرول وغیرہ خاص طور پہ عید کے مواقع پر اور اتنے ہائی پروفائل کیس میں, وہ اتفاق سے سامنے نہیں آتے عموماً, اور ان کے پیچھے یقیناً سفارتکاری ہوتی ہے, کچھ آپس کی بات چیت ہوتی ہے. تو کیا کچھ اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے ان کے معاملے میں؟
ان کے اوپر جو الزامات ہیں اور جو سارے ثبوت یعنی یہاں پر مختلف سائٹس اور ان سب پر ان کے خلاف موجود ہیں, تو انہوں نے تو ایران کے خلاف, جیسے بہت سارے اس طرح کے ایرانی ہیں کہ جو مغرب پرست آپ کہہ لیں یا جو بھی, کہ وہ اور یہ تو ظاہر ہے کہ مغرب کی بہو بھی ہیں, تو یہ ان لوگوں نے جو کام ملک کے حفاظت کے سلسلے میں یعنی ملک کے تحفظ کو جس طرح خطرے میں ڈالا ہے اس کے لحاظ سے, تو ان کے خلاف ٹھیک ٹھاک قدم اٹھایا جانا چاہیے تھا. لیکن یہ کہ یہاں پر میڈیا نے اس کو کوئی خاص اہمیت بھی نہیں دی تھی, تو کہیں خبروں میں بہت زیادہ نہیں تھا. کچھ سائٹس پر بس چیزیں ان کے بارے میں ہیں اور 5 سال کی ان کو سزا ہوئی ہے, اور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا کام یعنی غیر ملکی جو ایجنٹ یہ رہی ہیں اس کے لحاظ سے اپنی جن ملکوں کے لیے انہوں نے جس ملک کے لیے کام کیا ہے اس کی اتنی زیادہ وفادار رہی ہیں کہ وہاں پر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ یہ سب بہت زیادہ فعال ہو گئے ہیں ان کے سلسلے میں, جبکہ اتنے سارے لوگ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں اور خبر نہیں بھی جاتی انہیں ممالک میں. لیکن جب ایران میں ایسا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, وہ ایرانی نیشنل بھی ہے, وہ برطانوی نیشنل بھی ہے, तो अगर उसने यहाँ के सिलसिले में उसने कोई जुर्म किया है और अगर उसको सजा दी गई है तो इतना वो बच्चा 2 साल का और मैंने इतने ज्यादा उनके जैसे कहते हैं रहम वाले और वो सारे पॉइंट्स उठाए जाते हैं और हुकूक इंसानी की बात की जाती है कि लगता है कि बाकी मुल्कों में तो कभी कोई ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं। ईरान का मुजरिम भी पकड़ा जाता है और ईरान के खिलाफ काम करने वाला भी पकड़ा जाता है तो उसके लिए सबको बड़ी परेशानी हो जाती है। यहाँ वही चल रहा है कि जो अदालत जिस तरह के इनके जो जराइम जो उनको साइट्स वगैरह पे भी दिए गए हैं और काम भी कर रही थी बीबीसी के लिए और यूनिवर्सिटी में भी कोई SOAS कोई नाम का कोई डिपार्टमेंट है जो ईरान के खिलाफ यानी ईरान ही के लिए रखा गया है बनाया गया है उसमें भी बहुत पार थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए माफ़ मेरे ख्याल में नहीं किया जाना चाहिए अब यूं तो पता नहीं।
वैसे क्या ये अकेली अपनी नौयत की ईरानी निजात बरतानवी शहरी या बरतानवी निजात ईरानी शहरी जो भी आप कहिए वो अकेली है या इन जैसे और भी लोग वहाँ पर हैं जेलों में?
नहीं मुख्तलिफ लोग आते जाते रहते हैं ऐसा नहीं है लेकिन जिनके खिलाफ जाहिर है कि जो आम शहरी हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के शहरी हैं अमरीका के शहरी हैं और यहाँ आते हैं और जाते हैं कहीं कुछ भी नहीं होता। हमारे जानने वालों में बहुत लोग हैं कि जो इस तरह से आते जाते रहते हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होता लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कहते हैं खुफिया इदारे इतना ज्यादा एक्टिव ना हो सिपा वगैरह एक्टिव ना हो तो यहाँ तो 40 साल से तोपों के निशानों पर हैं हम लोग यानी यूरोप और अमेरिका दोनों की तो अलर्ट तो रहना ही पड़ता है वरना लोग आते जाते रहते हैं और कोई भी बात नहीं होती कभी भी किसी खिलाफ।
नाज़नीन ज़ग़ारी के मामले पर मैंने गुफ्तगू की सरकारी इदारे रेडियो तेहरान से वाबस्ता सहाफ़ी ज़हरा ज़ैदी से। और अब सुनिए नामा निगार शकील अख्तर का तरतीब दिया हुआ हफ्ते वार रेडियो कॉलम दूसरा पहलू।
ज़मीन से तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी पर खला में मुअल्लक बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन तकरीबन 8 किलोमीटर फी सेकेंड की रफ्तार से दुनिया के गिर्द परवास कर रहा है। गुज़िश्ता बुध को इस स्टेशन पर मौजूद अमरीकी खलानवर्द रिकी आर्नल्ड ने अमरीका के खित्ते हवाई के नज़दीक समंदर में बनने वाले एक ज़बरदस्त तूफान की तस्वीर खींची और इसे वहीं से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। समंदर में बनने वाले इस तूफान की तस्वीर पूरी दुनिया में देखी गई। अमरीका ने हवाई में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया। मुतासर इलाकों से हजारों लोगों को पहले ही निकाल लिया गया है। इंतजामिया ने तूफान से निपटने की पहले ही सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। अमरीका और यूरोप में मौसमी सैयारों के सबब मौसमियात की पेशगोई का निज़ाम इतना साइंसी और मुस्तनद है कि बदलते हुए मौसम की पल पल की पेशगी खबर कई हफ्तों तक की दी जा सकती है। वहां आने वाले समुद्री तूफानों टोर्नेडोज बर्फानी तूफानों और खौफनाक आंधियों की बिल्कुल सही वार्निंग वक्त से पहले दे दी जाती है। मुकामी लोग और इंतजामिया वक्त से पहले ही इन कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए सारी एहतियाती तदबीरें कर लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी साइंसी आलात और सुपर कंप्यूटर के तजियों की मदद से मौसम की पेशगोई की जाने लगी है लेकिन अभी वो उस मेयार तक नहीं पहुंच सके हैं जब मौसम की बिल्कुल सही और मुस्तनद पेशगोई की जा सके। मौसम की पेशगोइयां अमूमी नवीयत की होती हैं और अक्सर आने वाली कुदरती आफात की नवीयत और शिद्दत का किसी को पता नहीं होता। कुदरती आफात बिलखसूस समंदरी तूफान और सैलाब इतने तबाहकुन और ख़तरनाक होते हैं कि इंसान उनके सामने बिल्कुल बेबस होता है। माजी में जब इल्म और साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो इन कुदरती आफात को खुदाई कहर और गुनाहों का ताप करार दिया जाता था। दुनिया की सभी मजहबी किताबों और रवायात में इस तरह की दास्तानें भरी हुई हैं। इंडिया की रियासत केरला जब पिछले दिनों ज़बरदस्त सैलाब की जद में आई और लाखों लोग जब इंतहाई मुश्किल हालात में घिरे हुए थे तो बाज़ हिंदू रहनुमाओं ने कहा कि पिछले साल केरला के लोग रियासत में गाय के गोश्त का फेस्टिवल मना रहे थे, भगवान की तरफ से ये उसी का ताब है। रियासत के सबसे अहम मंदिर सबरीमाला के एक पुजारी ने कहा कि मंदिर की असल इबादतगाह में ख्वातीन के दाखिले की इजाज़त देने के सबब ये तबाही हुई है। कुदरती आफत एक जोग्राफियाई और अर्ज़ियाती अमल है और बेशतर मामलों में माहरीन आज उनके बारे में पेशगी जानकारी हासिल कर लेते हैं। अमरीका और यूरोप के ममालिक इन आफात का मुकाबला करने के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार हैं। उनके पास न सिर्फ वसायल हैं बल्कि उन्होंने उनका मुकाबला करने के तरीके भी वज़ा कर रखे हैं। इसके बरक्स इंडिया जैसे ममालिक में निस्बतन छोटी छोटी आफत भी बड़ी जानी और माली तबाही मचा देती हैं। कुदरती आफात में हर बरस सैकड़ों जाने जाती हैं और लाखों जिंदगियां तबाह होती हैं। इसका बुनियादी सबब मुल्क का सियासी निज़ाम है। इस निज़ाम में सियासी क़यादत सिर्फ उन्हीं पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ करती है जिनसे उसकी मकबूलियत में इजाफा हो और जिनसे उसे आइंदा इंतखाबात में वोट मिल सके। سائنسی ترقی، موسم کی بہتر پیشگوئی اور قدرتی آفات سے نپٹنے کی تیاری جیسے اہم معاملوں میں اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ ان پر نہ صرف خاصے اخراجات ہوں گے بلکہ اس سے انہیں کوئی انتخابی فائدہ بھی نہیں ہونے والا۔ جب تک ان قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سائنٹیفک اور جامع پروگرام اور منصوبہ نہیں تیار کیا جاتا، ملک کے لوگ ان قدرتی آفات کے سامنے اسی طرح بے بس اور بے حال رہیں گے، اور ماضی کی جہالت کی طرح مستقبل میں بھی ان آفات کو انسان پر آسمانی عطاب اور انسانی گناہوں کی سزا سے تعبیر کیا جاتا رہے گا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر آئیں تو آپ کو ایک خبر یہ دکھائی دے گی کہ فخر نے کہا تھا کہ لگتا ہے ہماری ورلڈ ریکارڈ پارٹنرشپ ہو گئی ہے امام الحق۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ یہ جملہ پاکستان کے اوپننگ بیٹسمین امام الحق کا ہے۔ انہوں نے ایک خصوصی انٹرویو دیا ہے ہمارے نامہ نگار عبدالرشید شکور کو، جس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ ٹیم میں اپنی سلیکشن اور سلیکشن پر اٹھنے والے الزامات کے تناظر میں بھی گفتگو کی ہے، ساتھ ساتھ دوسرے اوپننگ بیٹسمین فخر زمان کے ساتھ اپنی دوستی اور ون ڈے کی اس ریکارڈ اوپننگ پارٹنرشپ کے بارے میں بھی بتایا ہے جو بلاوایو میں انہوں نے فخر زمان کے ساتھ مل کے کی تھی۔ 304 رن بنائے تھے اور سری لنکا کے سنت جیسے سوریا اور اپل تھرنگا کا 286 رنز کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ سربینا بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آج سنیچر ہے جب ہم آپ کے لیے نصرت جہاں کی میزبانی میں ہفتے وار سلسلہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ لے کر آتے ہیں، لیکن آج کا بالی ووڈ راؤنڈ اپ ترتیب دیا ہے سمرا فاطمہ نے۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
کہتے ہیں کبوتر پالو، بلی پالو، کتا پالو، لیکن غلط فہمی کبھی نہ پالو۔ کیا یہ بات سوناکشی سنہا کو کسی نے بتائی؟
میں وہ ہیپی نہیں ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔
اس ہفتے بالی ووڈ ریلیز ہیپی پھر بھاگ جائے گی میں انہوں نے کامک کردار ادا کیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ کامیڈی وہ تو خوب لاجواب ہی کرتی ہیں۔
I love to laugh myself and I like to make people laugh, so I just feel like it comes naturally.
ادھر ایکٹر رندیپ ہڈا بھی کچھ کم خوش فہم نہیں ہے۔
کافی بار لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ میں بنا کپڑوں کے ہی بہتر لگتا ہوں۔
تو آج بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں ان لوگوں کی خوش فہمیوں پر غور کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات اس کی جس کے لیے واقعی ایج از جسٹ اے نمبر۔ بالی ووڈ میں اپنی بے مثال اداکاری اور لاجواب حسن کے لیے جانی جانے والی ریکھا ایک بار پھر جلوے دکھا رہی ہیں فلم یملا پگلا دیوانہ کی سیکول کے اس گانے میں۔
ارے رفتہ رفتہ دیکھو آنکھ میری لڑی ہے، ارے رفتہ رفتہ دیکھو آنکھ میری لڑی ہے۔
رفتہ رفتہ اوریجنلی وہ گانا ہے جو خود ریکھا اور دھرمیندر پر سن 1973 میں فلم کہانی قسمت کے لیے فلمایا گیا تھا۔ بات ماضی کے ہٹ اور آج انہی گانوں کے ریمکسز کی ہو رہی ہے، تو یہ گانا بھی تو مس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج بھی جب یہ گانا بجتا ہے تو ذہن میں ساڑی پہنے ڈانس کرتی ہوئی سشمیتا سین کی تصویر ابھر آتی ہے۔ ہم نے سشمیتا سین سے پوچھا کہ یہ بتائیے یہ ساڑی کا شوق کب سے ہوا آپ کو؟
फर्स्ट टाइम मैंने हरबंस मोदी के साथ 16 साल की उम्र में एक पोर्टफोलियो शूट किया था. मम्मा लेके गई थी मुझे, उनकी काली साड़ी पहनी थी, इट वाज अ सिल्क साड़ी, एंड हरबंस मोदी ऑलमोस्ट फेल ऑफ द चेयर. ही सेज 16 ईयर ओल्ड पोर्टफोलियो शूट इन अ साड़ी. सो मम्मी सेज बाबा ने ऐसे ही परमिशन दिया है, शूट करना है तो साड़ी में करना पड़ेगा.
तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे.
और तभी उनको समझ आ गया होगा कि बॉलीवुड में साड़ी की गेम में उनका नंबर हमेशा आगे रहेगा. मेरा ख्याल है कि कभी कभी अपनी तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसी तारीफ के बारे में आप क्या कहेंगे जो रणदीप हुडा कर रहे हैं.
जी मेरा ये मानना है और मुझे काफी बार लोगों ने ये बताया है कि मैं बिना कपड़ों के ही बेहतर लगता हूँ, पर क्योंकि दुनिया में घूमने के लिए सोसाइटी में कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो आप वो पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं. फैशन बदलते रहेंगे पर आपका जो एक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा जो आप अपने साथ रखे वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप खुद ही एक फैशन स्टेटमेंट बन सकते हैं.
तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां. कोई शख्स है जो के इन दिनों मेरे ज़हन और दिल पे है छा गया.
इस हफ्ते एक्टर रणदीप हुडा ने मनाया है अपना बर्थडे और कई बातें बड़ी खुल के कही.
प्यार सिर्फ औरत से नहीं होता है या आदमी से नहीं होता है, ऑपोजिट सेक्स से सिर्फ प्यार नहीं होता है. मुझे मेरे माँ बाप से भी प्यार है, मुझे मेरे जानवरों से भी प्यार है, मुझे मेरे दोस्तों से भी प्यार है. प्यार की कोई परिभाषा सिर्फ रोमांटिकली इंक्लाइंड नहीं होती है, मुझे सबसे ज्यादा प्यार अपने प्रोफेशन से, अपने काम से है.
वेल रणदीप, हमारी तरफ से भी बहुत सारा प्यार कबूल कीजिए, आफ्टर ऑल आपका ये बर्थडे वीक है.
आदित्य, ये है मेरी बहन रूप. रूप, ये है आदित्य, तुझे इसके साथ भागकर शादी करनी.
बॉलीवुड में हमेशा से लड़कियां भागती रही हैं, लेकिन ये जो हैप्पी है ना, इसका क्या मसला है कोई नहीं जानता. बात हो रही है इस हफ्ते की रिलीज होने वाली फिल्म हैप्पी फिर भाग जाएगी की.
ओ भैया, चार चार हैप्पी है ना, खिड़की तक आकर लौट गई पर खुद ही एक भी नहीं, तू गई कहाँ हैप्पी.
नच दी ता लग दी है कैट सोना, आके थे मेरे कोड़े बैठ सोना.
जब हैप्पी पहली बार भागी तो पहुंची थी पाकिस्तान, और इस बार जो भागी तो कहाँ पहुंची. ये फिल्म है हैप्पी भाग जाएगी की सीक्वल, और इस फिल्म में दो हैप्पी हैं, एक ओरिजिनल यानी डायना पेंटी और दूसरी हैं सोनाक्षी सिन्हा. सोनाक्षी का तो यही ख्याल है कि कॉमेडी उनकी रगों में बसी हुई है और वो ये काम खूब ही अच्छी तरह करती हैं. लेकिन क्या क्रिटिक्स भी यही सोचते हैं, आप खुद सुन लीजिए क्या कहते हैं फिल्म क्रिटिक अर्नब बैनर्जी इस फिल्म के बारे में.
देखिए, सीक्वल जब कोई बनता है तो इसलिए बनता है कि उसमें आगे कुछ कहानी बढ़ाने के लिए हो. अगर एक ही फिल्म को या पहले वाली फिल्म को आप दोबारा बना रहे हैं तो कोई उसमें मजा नहीं है. यहाँ पे एक हैप्पी नहीं, दो हैप्पी हैं, और जो एक्शन है वो पाकिस्तान से चाइना मूव कर जाता है. एक हैप्पी के चक्कर में दूसरी हैप्पी को पकड़ लिया जाता है, गैंगस्टर पकड़ के ले जाते हैं. तो सोनाक्षी एक प्रोफेसर है जिनको कि पकड़ लिया जाता है और वो गलती से कहीं किसी और की जगह पहुंच जाती है. तो इसमें एक बहुत अच्छा प्लॉट बन सकता था जहाँ की एक मजेदार सी कहानी होती, कुछ कॉमेडी होती. सोनाक्षी को ने कभी कॉमेडी की नहीं है और यहाँ पे वो कॉमेडी करने जा रही है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फोर्स्ड है. और उसके अलावा जो लाइंस हैं वो बिल्कुल भी फनी नहीं है, बहुत अच्छी लाइंस लिखी नहीं गई हैं. तो हैप्पी फिर भाग जाएगी में आपको ऐसा लगेगा कि हम पुरानी फिल्म दोबारा से देख रहे हैं. सोनाक्षी, मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस तरह की कॉमेडी करना चाहती हैं. बाकी डायना पेंटी हैं, एक एक्स्ट्रा के रूप में उनको लिया गया है सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए. तो मुद्दसर अजीज की जो सेकेंड सीक्वल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें दर्शकों को जरा भी मजा आने वाला है.
ये भी वो नहीं है.
कौन नहीं हूँ?
Happy? What is this nonsense? Who the hell are you? और ये आदमी गुड्डू नहीं. मैंने कब कहा मैं गुड्डू?
ओ एक बड़ी बड़ी बना. तुम गुड्डू और हैप्पी को कैसे जानते हो?
हैप्पी से शादी होने वाली थी इसके भाई की.
इसके भाई की? अरे छोड़ो यार, इसके भाई की, उसके भाई की. मैं कह रहा हूँ ये हैप्पी नहीं है.
मैं हैप्पी हूँ.
पहन जूते कसलो फीते बड़ी दूर तक दौड़ाएगी.
तो अब आप ही तय कर लें कि हैप्पी के भागने में आपकी कोई दिलचस्पी है या नहीं.
खामोश
ताकते रहते तुझको
सांझ सवेरे।
इस हफ्ते हमको मौका मिला है इस भारी भरकम आवाज के मालिक शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा से मिलने का।
साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे।
एक दौर था कि उन्हें डैडी की बेटी कहा जाता था, लेकिन सोनाक्षी ने बताया कि अब लोग उनसे कहते हैं ओहो आप सोना के पापा हैं।
He is very very proud. He just loves it when now people approach him like he travels so much and all these air hostesses come to him and are like, oh, you're Sonakshi Sinha's father, and he feels very proud that now it's reversed.
चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया।
वैसे एक ही फिल्म में जब दो हीरोइनें हों तो ये सवाल तो बनता है कि भाई ज्यादा टेंशन किसे मिली, कोई नोकझोंक हुई क्या, कोई ऊंच नीच। हैप्पी फिर भाग जाएगी में सोनाक्षी के साथ है एक्टर डायना पेंटी, लेकिन सोना कहती है कि अब दौर बदल गया है।
पर क्यों करेंगे मुझे परेशान, मेरी भी ना तो किसी से प्रॉब्लम है या ना तो किसी से, मतलब एक मतलब सीमा होती है ना, जब जब जिसके पीछे आप रहे तो सब ठीक ठाक ही चलता है। आई हैव अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ ऑल माय पीपल हु आई वर्क विथ, वेरी प्रोफेशनल, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी एंड फ्रेंडली इक्वेशन। सो आई डोंट थिंक वो नौबत ही आती है कि कोई कुछ यू नो टांग अड़ाए किसी भी चीज़ में।
दाम दे रहे हैं दान नहीं, प्यार से दे रहे रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं।
थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।
हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शूखियां जो भवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा।
सोनाक्षी का ख्याल है कि वो फेल हुई या पास, लेकिन कम से कम उन्होंने आजमाया सब कुछ है बॉलीवुड में।
That's what I'm trying to do actually, which is picking out roles that challenge me in some way or the other. Because, you know, a lot of people might think that something is challenging, like a role like Lutera or, you know, a role like a Noor. But I find them less challenging than being, you know, playing a quintessential village belle in like a Dabang. Because that is not who I am. That's not where I've been.
And Sonakshi, then it's also true that you fall in the Shehsawar field in the jungle. Your hausle ko salaam. बॉलीवुड में इन दिनों ऐसा और वैसा तमाम तरह का काम होता है। कुछ आपको पसंद आता होगा और कुछ इस फिक्र में डाल देता होगा कि आखिर बॉलीवुड को हुआ क्या है। फिल्म विकी डोनर में डॉक्टर चड्ढा का रोल अदा करने वाले एक्टर अनु कपूर कहते हैं,
हिंदुस्तानी जो ऑडियंस है उसको थोड़ा सा मच्योर्ड और ग्रो होना पड़ेगा, आती क्या खंडाला से ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर आप ये मान चुके हैं कि बॉलीवुड है और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, ये इतने सारे लोगों को काम मिलता है, इतने सारे लोगों की रोजी रोटी टिकी हुई है, तो उसको थोड़ा एक्सपेंड होना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड होगा तो अच्छा होगा।
फिल्में हैं भाई साहब, देखिए एंजॉय कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि लोड लेने का नहीं। अगले हफ्ते नुसरत जहां एक बार फिर लौटेंगी एक नए बॉलीवुड राउंड अप के साथ। मुझे समरा फातिमा को इजाजत दीजिए।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
हफ्तेवार सिलसिला बॉलीवुड राउंड अप आपने सुना, और कल इतवार के दिन हम आपको मजीद हफ्तेवार सिलसिले सुनवाएंगे, खसूसी इंटरव्यू सुनवाएंगे। सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ के सिलसिले में आपका ख़त मिला, और साथ साथ वसतुल्लाह खान का बात से बात भी। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट हर वक्त हाजिर है, bbcurdu.com। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुँचा। सैरबीन के एडिटर थे आरिफ शमीम, जबकि प्रोड्यूसर थी समरा फातमा। इस्लामाबाद से स्टूडियो प्रोडक्शन में साथ दिया आमिर सिद्दीक, जबकि यहां लंदन में स्टूडियो मैनेजर थी कार्ला पेटेला। काशिफ कमर को अब पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए, और आप नाजिया गुलजार से आखिर में सुनिए अहम आलमी खबरों की सुर्खियां। खुदा हाफिज।
अमरीका ने इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाकों को दी जाने वाली 20 करोड़ डॉलर्स की माशी इमदाद को रोकने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के सदारती इंतखाबात में अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर इत्तेफाक किया है, जिसका ऐलान कल किया जाएगा। अफगानिस्तान में एक खुदकुश हमले के दौरान 2 अफराद हलाक और कई जख्मी भी हुए हैं। बांग्लादेश में म्यांमार से नकल मकानी करके आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों का एहतजाज में अक़वामे मुत्तहिदा से इंसाफ का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी पाबंदियों और 2015 के एटमी मुआहदे के खात्मे के मनफी असरात से निमटने में मदद देने के लिए ईरान को 18 मिलियन यूरोज की इमदाद देने का ऐलान किया है, जिस पर अमरीका ने तनकीद की है। परू ने वेनेजुएला के पनाह गुजीनों की बड़ी तादाद को सरहद पार करने से रोकने के लिए नया पासपोर्ट लाजमी करार दे दिया है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।